کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجپائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منشن کے ناظرین، پروگرام آئیے کچھ سیکھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں آج ہم بطور خاص درس مسلم شریف کا انشاءاللہ العزیز وہ سلسلہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ العزیز یہاں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، مزین کر لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منشن کے ناظرین، مسلم شریف کی حدیث پاک، اور یہ باب ہے باب السوالی ان ارکان الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارکان اسلام سے متعلق جب کسی نے سوالات کیے، تو وہ چند سوالات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عربی نے پوچھے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم آج سنیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں منع کر دیا گیا تھا اس وقت کہ ہم سوال کریں۔ ایک وقت موقع وہ بھی آیا تھا کہ جو سوالات کیے جاتے تھے بارگاہ رسالت میں، تو بعض سوالات ایسے کیے گئے، کوئی اپنے نسب سے متعلق پوچھنے لگا، تو کوئی اپنی اونٹنی سے متعلق پوچھنے لگا، تو ان کو سوالات کرنے کی ممانعت ہو گئی۔ اب یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم منع ہو گئے، پورے مجمع کو ہی منع کر دیا گیا تھا، تو اب ہمارے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوتی، کیا ہوتی؟ فَقَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِئَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ، ہمارے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش کوئی دیہات میں سے، باہر سے، کیونکہ اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، کوئی سمجھدار آدمی آئے اور سوال کرے، اور سمجھداری والے سوال اس کے ہوں، یعنی اس کے عام اس طرح کے سوالات نہ ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں ہمیں تمنا یہ پیدا ہوئی، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک آدمی آ گیا، فجاء رجل من اہل البادیہ، ایک دیہاتی آدمی، ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا، وہ آیا، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قاصد، آپ کی طرف سے ایک آدمی ہمارے گاؤں میں آیا، ہمارے پاس آیا، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ کو مبعوث فرمایا ہے، رسول بنایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ قال فمن خلق السماء، اس نے کہا کہ یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، آپ نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا. قال فمن خلق الارض، تو یہ زمین کو کس نے بنایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی. قال فمن نصب هذه الجبال، یہ پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. یہ اللہ نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو یہ نصب کیا گیا. پہاڑ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، یہ زمین بچھی ہوئی، اور یہ قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اس لیے قرآن پاک میں بھی مختلف انداز سے ان نشانیوں کو بیان کیا گیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یعنی اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کیسے اس کی تخلیق ہوئی ہے، آسمان ہے کتنا بلند ہے، پہاڑ نصب کیوں میں، زمین پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ایک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے یہ جوابات ارشاد فرمائے، تو اس کے بعد وہ پھر اس نے آگے سوال کیا قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک. وہ کہنے لگا کہ قسم اس کی کہ جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو پھیلایا، پہاڑ بنائے، اس رب کی قسم، اس بنانے والے کی قسم، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ کو مبعوث فرمایا، رسول بنایا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یہ آن تک ایک سوال ختم ہوا. اب اگلا سوال اعمال سے متعلق. وزعم رسول، اور آپ کا قاصد ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا، کہ پانچ نمازیں ایک دن کے اندر ہم پر وہ لازم ہیں. آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا قال صدقہ، حضور نے علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس نے سچی کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، وہ پھر آ کہنے لگا کہ وہ رب، اس رب کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اس چیز کا اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. قال وزعم رسولک ان علینا زکاة فی اموالنا قال صدق قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم الشهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم. یہ اس طریقے سے حدیث پاک. آگے حج بیت کا بھی ذکر ہے، یعنی حج کرنے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہم پر رمضان کے روزے ہیں، سال میں ایک بار، جو پورا سال میں ہمیں ایک مہینہ وہ روزے ہم پر فرض ہے. تو آپ نے فرمایا بالکل سچ کہا اس نے. تو اس نے کہا کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا یہ اللہ نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. اچھا، کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھے تو حج بھی ہے اس پر. کہا بالکل اس نے سچ کہا. تو اب یہ ساری چیزیں جب ہوئیں ثم واللہ، پھر یہ سوالات کر کے وہ آدمی وہاں سے پلٹا اور جانے لگا. اب جب جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہ عرض کرتا ہوا جا رہا ہے والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن، رب نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی قسم میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا. یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچا ہے تو ضرور ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، ضرور جنت میں داخل ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ارکان اسلام کے حوالے سے حضور علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے. ارکان اسلام یہ پانچ ہیں. بنی الاسلام علی خمس مشہور حدیث پاک جس میں فرمایا گیا اسلام کی بنیاد وہ پانچ چیزوں پر ہے. پہلی شہادت، یعنی آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. اس کا تعلق ایمانیات سے اور یعنی تصدیق قلبی ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری، تصدیق قلبی، اور پھر اس کے ساتھ اقرار باللسان، تاکہ ہمارے اعتبار سے اس پر تمام وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اسلامی احکامات اور یہ سب چیزیں اس پر نافذ العمل ہو اور ہم اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو تصدیق کے قلب اور اقرار باللسان، اور تیسری چیز وہ عمل بالجوارح. بعض اس طرف گئے ہیں کہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ عمل بالجوارح یعنی ارکان سے اس کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لیکن بہرحال ہمارے اس کے مطابق یہ عمل کا ایک جدا معاملہ ہے. ایمان یہ اعمال کی وجہ سے قوی بھی ہوتا ہے اور اعمال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھٹتا بڑھتا ہو. یہ پوری ایک بحث فرمائی گئی ہے اور اس میں میں کچھ زیادہ طوالت نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ناظرین کی آسانی کے لیے مختصرا صرف اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یعنی اس ایمان کی اس کیفیت میں کہ وہ حجم کے اعتبار سے کہیں کہ وہ بہت بڑا اتنا یا اتنا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ وہ قوی اور کمزور، یہ اس طرح کی کیفیات اس کے ساتھ وہ ہو سکتی ہیں. تو پہلی چیز یہ، آگے اعمال بیان کیے اور اس میں نماز، اور نماز کے بعد آگے زکوٰۃ کو بیان کیا، رمضان کے روزوں کو بیان کیا اور حج بیت اللہ کو بیان کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک یہ باب باندھا، تو پہلی حدیث یہ عربی کے بیان کی، اس کے بعد بھی آگے جو حدیث بیان کی حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے اندر آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا اور کہنے وہ لگا کہ مجھے آپ کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں. اور کون سی چیزیں؟ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار، مجھے اس چیز کے بارے میں آپ خبر دے جو مجھے جنت کے قریب کرے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے، اس چیز کے بارے میں آپ مجھے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم نظر فی اصحابہ ثم قال لقد وفق، آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور پھر فرمایا اس توفیق دی گئی ہے، یعنی اچھی خیر طلب کرنا یہ بھی من جانب اللہ ہے، اس آدمی کو یہ توفیق ملی ہے اور یہ چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے چند چیزوں کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا، اور اس میں پہلی بات تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، ولا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. دعین ناکا، اور فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ وہ عمل ہے جو تمہیں جنت سے قریب کر دیں گے اور دوزخ سے دور تمہیں کر دیں گے، ان اعمال کو اختیار کرو. اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی آئے اور انہوں نے یہی سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب جواب دیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا. یہ کہتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے رخصت ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ خبر عطا فرما دی کہ یہ آدمی اس پر عمل کرے گا اور یہ عمل کے سبب جنت میں اس کا داخلہ ضرور ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے ہی خبر عطا فرما دی. اب یہ چند حدیثیں ہیں جو پورا ایک باب جس سے متعلق ہم نے سنی, اب تھوڑی سی بات اس کی وضاحت کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں. یہاں محدثین نے اور شارحین نے یہاں بیان فرمایا کہ بعض حدیث پاک ایسی ہیں کہ جن میں کسی میں حج کا ذکر ہوا کسی میں نہ ہوا, بعد میں ایمان اور جہاد کے حوالے سے بیان ہوئی اور بعد میں نہیں, کئی کسی حدیث میں اس کا بیان نہیں ہوا, کسی میں صلہ رحمی سے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور بعض روایات میں بیان یہ نہیں ہوا. تو فرمایا گیا مرکات المفاتیح کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے حدیث کی یہ بیان فرمائی گئی کہ جس راوی کو جتنا یاد تھا انہوں نے اتنا اس کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو یوں مختلف سوالوں کے جوابات کے اندر جو مختلف طرح کی یہ روایات ہوئیں وہ اس طریقے سے یہ بیان ہوئی ہیں. ایک یہ ارشاد فرمایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے جس نے جیسا سوال کیا موقع محل کے مطابق اس کا ویسے ہی جواب ارشاد فرما دیا. اور یہاں سائل کی اس نوعیت سے بارے میں آپ نے جو سوال کرنے والے تھا اس کی کیفیت کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا ہے. اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ لا ازید علی ھذا شیئن ابدا ولا انقص منہ, یہاں میں ایک بہت اہم بات کرنے کی طرف توجہ دلاؤں گا. بعض اس حدیث کے اس ٹکڑے سے شاید یہ سمجھ گئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے, میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, مراد یہ کہ صرف یہ چار باتوں پر عمل کروں گا, اس کے علاوہ کسی بات پر عمل نہیں کروں گا یا کوئی زیادہ اعمال بجا نہیں لاؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہے, اس کے بعد باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمیشہ حدیث پاک اس کی بھی ہم تعلیم حاصل کریں گے تو صرف ایک حدیث کو لے کر یا ایک روایت کو لے کر باقی سب چیزوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس میں قربانی کا ذکر نہیں ہے, اچھا اس کے اندر عیدین کا بھی ذکر نہیں ہے, عام نمازوں کا ذکر ہے عیدین کا ذکر نہیں ہے, اس میں صدقہ فطر کا ذکر نہیں ہے, اچھا اس کے اندر عام وتر کی نمازوں کا بھی ذکر نہیں ہے, تو کیا مطلب یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نمازوں کے حوالے سے سنتیں ہیں اور پھر ان سنتیں میں سے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور پھر آگے نوافل اور دوسری ساتھ جو حدیث پاک جن میں ارشاد فرمایا گیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی اور علیکم بسنتی, یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنت اپنے طریقے کو ہمارے لیے یہ اس کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے. اور نماز اور عبادات کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں, اچھا اس میں وتر بھی نہیں ہے, اس میں دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں, تو لہذا جو معاذ اللہ صرف حدیث کے اس ٹکڑے کو لے کر کہیں باقی چیزوں کو آپ ترک کر دیں یا معاذ اللہ انکار کر دیں, تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے, ان کی صحبتوں سے بھی اور اس کی بات یا ایسی شرح ہم کیوں کسی کے پاس جا کے سنیں؟ ہمارے پاس کیا علماء اہل سنت کی تعداد کیا کم ہے, یہ رہنمائی ہمارے پاس کم ہے, ہم اس سے جڑے رہیں انشاءاللہ. یہی وہ راستہ ہے اہل سنت کا کہ وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز نبی پاک علیہ السلام آپ کے اصحاب آپ کے اہل بیت طہار ان کی خوبصورت تعلیمات آپ کے سامنے بالکل واضح کریں گے اور انشاءاللہ عمل کرتے جائیں, انشاءاللہ یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کئی چیزوں جن کا اس میں بیان نہیں ہے, تو اس لیے صرف اس طرح کہنا تو پھر یوں ہی ہے, کوئی اگر یہ ہی لے لے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ, اب کوئی آدمی اتنا ہی لے لے اور کہے کہ بس بھائی نماز کے قریب نہ جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے, ارے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن آگے ساتھ پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, فَأَنْتُمْ سُقَارَى, نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت جب نشے کی حالت میں ہو, اس وقت کا بیان ہے. اور نماز کے قریب کیوں جانا ہے, نماز فرض ہے نماز کا حکم ہے, تو یہ قرآن کی درجنوں آیت دوسری ہے. تو ایک چیز کو لینا اور دوسروں کو ترک کر دینا چھوڑ دینا اور اسی پہ شور مچا دینا کہ دیکھو بھئی یہ حکم ہے، یہ بیان ہوا ہے اور یہ بتایا نہیں جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسوں کی صحبتوں سے، ایسوں کی شرارتوں سے، ان کی بات سننے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور علماء سنت نے جس انداز سے ہمیں قرآن حدیث کی تشریح تفسیر بیان کی ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنے کی وہ کوشش کریں۔ یہی انداز حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کا تھا، اور اسی انداز سے وہ زندگیاں اپنی وہ گزارتے رہے۔ یا میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے اس آدمی کو دیکھ لے۔ پتا چلا کہ جنتی کی طرف، یعنی ایسے آدمی کی طرف وہ دیکھنا، یہ بھی ایک اچھا عمل، ثواب والا عمل ہے۔ بزرگوں کی صحبتیں اختیار کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارتیں کرنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو کئیوں کو اپنے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اچھا، الگ الگ بھی کئیوں کو، آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے، اس کو دیکھا تو وہ جنت کی، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے کئیوں کو جنت کے بارے میں وہ بشارت دی ہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کو دیکھنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک بزرگ شاعر کا کلام، کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا دل مسجد دے جا، اٹھ جاگ فریدہ ستیا دل مسجد دے جا، مت کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا۔ کہ کوئی ایسا مل گیا کہ جو بخشا ہوا ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہوئی ہے، تو پھر اس کو دیکھ تو بھی بخشا جائے گا۔ تو ایسوں کی صحبتیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہاں ہم نے چند یہ حدیث پاک اس حوالے سے ارکان اسلام سے متعلق سنی ہے۔ اگلا باب امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک باب باندھا، حلاوت ایمان کس طرح نصیب ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک باب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو باب ہے، باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ سے محبت، یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہو، کہتے ہیں اکثر من الاہلی والولدی والوالدی والناس اجمعین۔ اور کہا کہ یہ محبت اپنے گھر والوں سے، اپنے مال سے، اپنے والد سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت یہ واجب ہے کہ آدمی کے قلب کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو یہ حدیث پاک، اور اس سے پہلے جو حلاوت ایمان سے متعلق حدیث ہے، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی ان چیزوں کو سنتے جائیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین وہ اوصاف ہیں کہ جس کے اندر پائے جائیں، یہ اچھے اوصاف یہ پائے جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، ان کے سبب اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت اس آدمی کو نصیب ہوگی۔ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے دل میں یہ محبتیں ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سب دیگر تمام سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہو جائیں، تو یہ پہلا عمل ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ محبت داخل ہو جائے، فرمائے اسے حلاوت ایمانی یہ نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی اسے حلاوت وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ پہلا عمل میں اشارہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی سے محبت کرے اور وہ محبت اس لیے کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کا دینا بھی رضا الہی کے لیے ہو، وہ کسی سے روکتا ہے تو اس کا روکنا بھی للہ اللہ کے لیے ہو، وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ یہ محبت بھی اس کی اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے بغض ہے تو وہ بغض کا معیار بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ یعنی دین کی وجہ سے اللہ کے لیے وہ کسی سے ناراضگی اختیار کرتا ہو، یعنی گویا کہ اپنی ذات کو بیچ میں سے مائنس کر دیا، دیا اللہ کے لیے، منع کیا اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ اگر بغض یا نفرت کا معاملہ وہ بھی للہ اللہ کے لیے ہو، تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور واقعی سب سے بڑھ کر محبت جو ہونی چاہیے آدمی کے قلب میں وہ اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑھ کر، وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ محبت اس ہر مومن کے دل میں ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کی یہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، شدت سے محبت کرنے والے اللہ سے، یہ ایمان والوں کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اس چیز کی باقاعدہ جو ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس میں ان تمام رشتوں کو اللہ نے بیان فرما دیا جن سے فطری طور پر، طبعی طور پر آدمی محبت کرتا ہے، یعنی اپنے آباؤ اجداد سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، بیویوں سے، کنبے والوں، خاندان والوں سے، اور اپنی تجارت، یعنی جس کا کہتے ہیں کہ تمہیں جس کے خسارے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، تجارت سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ابھی لاک ڈاؤن ہے پورا کاروبار بند ہے، کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اس لاک ڈاؤن سے باقاعدہ اس طرح کا نقصان نہیں ہوا کہ وہ کھانے سے پریشان ہیں، گھر کے روزمرہ کے معاملات چلانے سے پریشان ہیں، معاذ اللہ کئی ایسے ہیں نا، اگر آپ کا شمار ان میں سے ہے نا کہ آپ کھانے کی ٹینشن میں نہیں آئے، آپ اس ٹینشن سے آپ فری ہیں کہ آپ کے سارے گھر کے معاملات بڑے آسان طریقے سے چل لیں، تو سجدہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اور شکر ادا کریں۔ انسان کے اندر ناشکری والا پہلو زیادہ ہوتا ہے، شکر والا کم۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کھانے پینے سے پریشان ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ کھانے پینے سے پریشان نہیں ہے، اس کے سارے معاملات صحیح ہیں، لیکن اس کو پریشانی کس چیز کے لائق ہوئی ہے کہ اس کے کاروبار سے مزید کوئی آگے بچت کا سلسلہ نہیں ہوا، اس کے کاروبار، اس کے کیپیٹل، اس کے بینک بیلنس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا، پریشانی ہے، پورے شہر میں ہے، پورے ملک میں ہے، پوری دنیا میں۔ تو ایسے دن ہیں تو اللہ سے امیدیں ہیں ضرور اچھے دن بھی آئیں گے، پہلے بھی اچھے دن رب نے دکھائے ہیں، اب کچھ آزمائش میں ہم لوگ ہیں تو انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجارت کے نقصان کا انسان کو بڑا خوف رہتا ہے، یہاں قرآن میں اس کو بھی بیان فرمایا۔ اچھا، اموال اقترفتموها، جو مال تم نے کمایا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس آدمی کے پاس مال ہے لیکن مال کمایا ہوا نہیں، وراثت سے ہی اس کو اتنا مل گیا۔ کہتے ہیں نا جو آدمی کے پاس ایسے ہی مال آ جائے نا اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اور جو خود کمایا ہوتا ہے نا اس کی بڑی قدر ہوتی، محنتوں سے جو کمایا ہوتا ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے انسان، اور ہر وہ چیز جو خود حاصل کی ہو بڑی محنت سے اس کی قدر ہوتی ہے، جو فری میں آ جائے اس کی قدر عام طور پہ نہیں ہوتی۔ یا اس کو اتنا سنبھال کر نہیں رکھا جاتا. تو قرآن میں کمائی والے مال کو بیان فرمایا, یعنی جس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا. فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے رشتہ دار, تمہارے والد, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, تمہارے خاندان اور تمہارے مکانات جسے تم پسند کرتے ہو, تمہاری تجارت, اور یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت والی ہیں یہ چیزیں, فتربصوا, تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا, پھر انتظار کرو. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت وہ محبت اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول کی محبت ہو. اور جب آدمی کے اندر یہ وس پیدا ہوتا ہے اسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے. جی ہاں, ایمان کی اسے لذت ملتی ہے. اور یہ حلاوت ایمانی جس آدمی کے, جیسے جسمانی غذاؤں کی بھی نا مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, لذتیں ان کی ہیں, اسی طرح روحانی غذاؤں اور اعمال ان کے بھی مختلف وہ ذائقے ہیں. اور ان غذاؤں سے, اچھا جو کھانے پینے ہمارے ہیں نا, بریانیاں ہیں تو ایک سے ایک ڈشیں ہیں, اس کی لذت اسے ہی محسوس ہوتی ہے جس کی اپنی طبیعت ٹھیک ہو. ایک آدمی بیمار ہے, وہ کہتا ہے ساری چیزیں بے لذت ہو گئی, اس کو بخار ہے تو اس کو پانی کڑوا لگ رہا ہے, فلاں چیز بے ذائقہ لگ رہی, فلاں چیز, حالانکہ وہی چیز 10 آدمی کھا رہے ہیں, وہ سکون سے کھا رہے ہیں اور بڑے لطف اندوز ہو کر کھا رہے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ وہ آدمی چونکہ بیمار ہے تو جو لذت والی چیز تھی اس کے نزدیک وہ بھی اسے لذت نہیں مل سکی. تو یہ ہمارے علماء نے بڑے پیارے انداز سے ان چیزوں کو سمجھایا ہوا ہے, اور ہمیں بھی سمجھنا یہ چاہیے کہ جس طرح ان غذاؤں کی لذت ہے نا, اور یہ محسوس اسے ہی ہوتی ہے جس کی طبیعت ٹھیک ہو, جو تندرست ہو اسے لذت مل جاتی ہے, اور جو بیمار ہو اسے لذت نہیں ملتی. روحانی لذتیں بھی اس آدمی کو ملتی ہیں جو دینی روحانی اعتبار سے وہ بالکل تندرست ہو. اگر قلب کے اندر, اگر باطن کے اندر گندگی ہے, غلاظتیں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, یہ سب کچھ دل کے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, اور پھر کہیں ایمان کی لذت بھی مل جائے, نہیں ملے گی. ایمان کی لذت وہ آئے گی جب یہ ساری بیماری والی باطنی چیزیں نکال دی جائیں, اور اس دل کے اندر محبت الہی اور محبت رسول داخل ہو جائے. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ حواس جب کہتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر ساری چیزوں کے لطف بھی آتے ہیں. تو اس طرح روحانی طور پر بھی جب آدمی تندرست ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو بڑی بڑی مشقتیں وہ اس کو کچھ نہیں لگتی. اس کے لیے سردیوں میں صبح صبح اٹھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس کے لیے گرمی کے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے گرمیوں میں تھوڑا سا رات کا وقت آرام کرنا, صبح پھر فجر کا وقت آ جانا اور اٹھ جانا, یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس کے لیے اپنے مال و متاع کو جمع کر دینا, اور اموال زکوٰۃ کن پر لازم ہوتی ہیں, ان مال میں سے اس زکوٰۃ کو اللہ کی راہ میں نکال دینا, اس کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوتا. اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو وہ اس پریشانی کو فیس کرتا ہے, اس پریشانی کے ساتھ وہ صبر کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر, عرفانی طور پر اس کا دل بڑا تر و تازہ ہے, اس کو ایمان کی لذت مل رہی ہے. تو جب وہ ان چیزوں میں آزمائش میں آتا ہے تو پھر وہ بیجا اس کی زبان پر شکوے نہیں آتے, اس کی زبان پر کوئی ایسے کلمات نہیں آتے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں. وہ یہی کہتا ہے, مولا اس حال میں بھی تیرا شکر, اس حال میں بھی تیرا شکر. اس سے پھر وہ رضا بالقضاء والا درجہ مل جاتا ہے, وہ راضی ہے رب سے, اور رب نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا وہ ان تمام چیزوں سے راضی رہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لے, आप बीमार हुए और आपको खबर दी गई आपके बेटे छत गिरी इंतकाल कर गए, आपकी सारी फसल तबाह हो गई, आपके जानवर मर गए सारे, पूरा इस कदर मालो मता सब कुछ चला गया, तो आप क्या अल्लाह की हमद बजा लाते रहे? ऐसी हालत में भी रब की हमद कहते रहे, रब ताला को याद करें, रब की हमद, रब का शुक्र बजा लाते रहे। अब हुआ ये कि फिर खुद भी बीमार हुए और एक तवील अरसे तक ये बीमारी एक महीना, दो महीना, छह महीने, साल, दो साल नहीं बल्कि तफसीरों में 12 साल और 18 साल के अकवाल मौजूद है। इतना अरसा, तवील अरसा बीमार रहे, जबान पे कोई शिकवे शिकायत ना आई, लेकिन जब रब से अर्ज किया तो बस इतनी मस्सनियत दुर, या अल्लाह तकलीफ मुझे पहुंची, ये नहीं या अल्लाह तूने मुझे बीमार कर दिया, या अल्लाह तूने मेरे सारे माल को तबाह कर दिया, सारे मेरे माल चले गए, मेरे बच्चे चले गए, मेरे लोग चले गए, मैं हूं, मेरी अहलिया है और इतना अरसा हो गया मैं इस मर्ज में हूं, नहीं कुछ भी नहीं, मस्सनिया दुर, अल्लाह तकलीफ पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, यानी उस तकलीफ की भी निस्बत अल्लाह की तरफ भी नहीं करते, बस तकलीफ पहुंची और फिर क्या करें, और तू बड़ा ही रहम फरमाने वाला है, तू बड़ा ही रहम फरमाने वाला। ये इतने तवील अरसे तक बीमार रहने, मालो मता के जाया हो जाने के बाद कलिमात क्या है, या अल्लाह तू बड़ा रहीम, सारे रहम करने वालों से बढ़कर तू रहीम है, हालांकि तकलीफों से गुजर रहे, फिर रब ने ऐसा करम फरमाया और इन्हें तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता भी की, इन्हीं के इन्होंने ही एड़ी मारी और पानी का चश्मा निकला, उस चश्मे से पानी खुद भी इन्होंने पिया भी, एक चश्मे से गुसल भी किया, तो गुसल करने से सारी बैनूनी मर्ज जो थे वो भी गए, बातनी तौर पर भी जो अमराज थे, अंदरूनी अमराज थे वो भी चले गए, और माल भी उससे डबल मिल गया, जवानी भी मिली, बच्चे भी डबल हो गए, और ये सारी रौनकें अल्लाह ने अता भी फरमाई, लेकिन साथ हमारे लिए ये सीखने को कि अल्लाह के नबी हैं, 12 साल इस अंदाज से आप रहे लेकिन कभी जबान पर शिकवा शिकायत नहीं लाए। तो ये ईमान की हलावत उस आदमी को मिलती है कि जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो और वो रजा बिल कजा वाला, रब से हर हाल में राजी रहना, रब के बारे में कोई किसी तरह की माज अल्लाह बदगुमानी ना सोचना, रब के बारे में अच्छा गुमान हर वक्त रखना, ये वाजिब है हमारे लिए, वैसे ही वाजिब है, और जो कुछ अच्छाई मिल रही उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ, और जो कुछ अगर कोई नुकसान खसारे या कोई बुराई मिल रही है उसकी निस्बत अपने आप की तरफ करनी, ये हमें तालीम इरशाद फरमाई, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वा मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, ये हमें तालीम देगी, जो अच्छाई है वो अल्लाह की तरफ से और अगर कोई बुराई है तो वो नफ्स की वजह से, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, जो तुम्हें मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे हाथों के करतूत कमाइयां हैं, और बहुत सी चीजें अल्लाह मुआफ फरमा देता है, बहुत सी चीजें मुआफ फरमा देता है। तो जब हमारा ये तसव्वुर बन जाए, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह लेकिन तकदीर पर नजर रखते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो कल्बी तौर पर सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह करीम हम सबको इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हलावत कल्बी जो हदीस पाक हदीस रसूल में ये बयान फरमाएगी, रब ताला ये हलावत हम सबको नसीब फरमाए, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत हमें नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम।
इल्म का मुझको शौफता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा, इल्म का मुझको शौफता कर खुदा।